بسم الله الرحمن الرحیم.
ادارہ اصحاب بر صغیر کی جانب سے پیش خدمت ہے سلسلہ دروس سورہ حجرات، مدرس مولانا خبیب رحمہ اللہ، درس نمبر 6.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، اور تم جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لو يطيعكم في كثير من الأمر، اگر وہ تمہارا کہا مان لیتے بہت سارے معاملات میں، لعنتم تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑتی. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ پاک نے ایمان کو تمہیں محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق، اور کفر اور نافرمانی کو تمہیں ناپسند کرا دیا. والعصیان، اور گناہ صغیرہ کو بھی اللہ نے ناپسند کرا دیا. اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی جانب سے فضل اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے حکمت والے ہیں. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کا تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز بلند کر کے یا دستک دے کر باہر بلانا اور اپنی بات کرنا، یہ بات ادب کے خلاف ہے اور مناسب نہیں ہے. اور اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہ جو لوگ اس طرح سے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس طریقے سے آواز دینا یہ نامناسب حرکت ہے اور یہ صحیح نہیں اور جائز نہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خبر سن کر اس پر کوئی بدگمانی کر لینا یا اس پر کوئی رائے قائم کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، جب تک کہ یہ تحقیق کر لو کہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی. اب یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. یہ خطاب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہے، اور اس واقعے سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. تم ایک رائے دیتے ہو اپنی محدود عقل کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپنے محدود سوچ اور اپنی محدود فکر کے ساتھ ایک رائے دیتے ہو، اور ایک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس فراست کے ساتھ اور اپنے اس علم کے ساتھ دیتے ہیں جو علم اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل کرنے کی وجہ سے تم بہت ساری مشقتوں سے اور بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خطاب ہے کہ یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بعض مبتدعین کا اس سے استدلال ہوتا ہے کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، جیسے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے سطحی نظر سے بھی اگر کوئی شخص آیات کے سیاق و سباق کو دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قدر مطلب یہ کہ بودہ اور بیکار قسم کا استدلال ہے یہ، کہ اس بات سے استدلال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. حالانکہ قرآن پاک کی 50 نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنی قلم ڈال رہے تھے. صراحتاً تصریح کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. نُوحِيهَا إِلَيْكَ، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یہ بتانے سے پہلے نہ آپ کو پہلے پتہ تھا اور نہ آپ کی قوم کو اس واقعے کا پتہ تھا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاضر اور موجود کو نہ جاننے والے ہیں کہ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مکان اور ہر زمان میں موجود ہیں کہ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو اس میں شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ یہ شرک ہے. قرآن پاک نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب قصہ بیان کیا تو قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, ہم آپ پر یہ بہترین قصے بیان کرتے ہیں وحی کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, ہمارے بیان کرنے سے پہلے اور بتانے سے پہلے آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کیا بتایا. تو وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے دور کا تذکرہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا کے اندر اپنی دنیاوی حیات کے ساتھ. تو اس وقت یہ خطاب کیا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. اس سے یہ استدلال کرنا کہ ہمیشہ کے لیے ہر زمان اور ہر مکان میں یہ بیکار قسم کا استدلال ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے دنیا کے اندر موجود تھے, اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, یعنی یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے, قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور اس کے بعد خلافت کا مرحلہ پیش آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں تو کوئی خلیفہ نہیں بنتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں اور کوئی شخص امیر بن جائے. نبی علیہ السلام موجود ہیں اور نبی کے کہے بغیر کوئی شخص امامت کے لیے آگے چلا جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں اور کوئی شخص کسی کام میں تقدم کرے, قرآن پاک میں سختی سے اس بات کو منع کیا گیا. تو یہ سارا تقدم ہوا, یہ سب اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور یہ یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں, یعنی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود تھے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور نعمت کفار کے لیے بھی. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ نے کہا کہ اللہ پاک ان کافروں کو عذاب نہیں دے گا. آسمانی پہلے جیسے عذاب آتا تھا قوم عاد پر, قوم ثمود پر آیا, ایسا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا. انت فیہم, جب تک آپ ان کے اندر کیا ہیں, موجود ہیں. جب تک نبی موجود ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ان کافروں کے اوپر کوئی آسمانی آفت نازل نہیں کرے گا. ہاں, مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ فرماتا ہے ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا. ویخزیم, ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین, اور ان کے قتل کے ذریعے سے تمہارے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. لیکن اللہ کا عذاب جو ایک آسمانی آفت ہوتی ہے کہ طوفان آ گیا یا چنگھاڑ ہو گئی یا اسی طریقے سے سیلاب میں مر گئے, یہ عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں اس قسم کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور یہ جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے درمیان ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کہا مان لیتے, فی کثیر من الامر, بہت سارے معاملات میں, لَعَنِتُّم, تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑتی, تمہیں تکلیف اٹھانی پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ پہلے وہ دیکھ لیں, پہلے وہ سوچ بچار کر لیں اور جاسوس وغیرہ کے ساتھ معاملات کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آیا بات وہی ہے جو ولید ابن عقبہ فرما رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے یہ تھی کہ ان کے اوپر کیا کر دیا جائے, حلہ بول دیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے شبخون مارا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پھر یہ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ اس طرح نہ کیا جائے, بلکہ جا کر پہلے احوال کی تحقیق کی جائے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو حالات ہوں اور جو خبر آئے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو اسی کو قرآن پاک نے کہا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر نبی تمہاری بات مان لیتے بہت سارے معاملات میں, لعنتم, تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑتی, کہ ظاہر سی بات ہے معالِ کار یہ ہوتا کہ بھائی تم نے مسلمانوں کو قتل کر دیا, جیسے قرآن پاک میں اوپر کہا گیا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, بغیر تحقیق کیے کسی کی بات پر اگر یقین کر لوگے تو کل کلاں کو ندامت اٹھانی پڑے گی. تو لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ تمہارا کہا مان لیتے بہت سارے معاملات میں, تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑتی. اس سے یہ قاعدہ بھی سامنے آیا کہ امیر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیدہ چیدہ لوگوں سے کیا کر لیں، مشورہ کر لیں، لیکن مشورہ دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مشورہ بحیثیت مشورہ دے، مشورہ بحیثیت فیصلہ نہ دے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم ایک مشورے کو، ایک رائے کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور امیر کو وہ رائے دیتے ہیں، لیکن رائے دینے کا انداز یہ ہوتا ہے، ہمارے انداز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم رائے نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ جس سے مشورہ لیا جائے اس کے پاس نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے کا اختیار اگرچہ سارے ایک طرف ہوں لیکن امیر کی رائے اس رائے کے خلاف ہو تو امیر اپنی رائے کے مطابق کیا کرے گا، سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کرے گا۔ شریعت مطہرہ نے یہ اصول بتایا، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو سب ایک طرف تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بولا کہ یہ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے خلاف کیسے قتال ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے علیحدہ سے بالکل ایک الگ رائے تھی، اور فیصلہ کس کی رائے کے مطابق ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ تو اس نظام بد کی نحوست ہے کہ جس نحوست میں جو ہے اکثریت اور اقلیت کا ایسا گورکھ دھندا رچایا جاتا ہے کہ جس میں ہمیشہ باطل ہی کی اطاعت ہوتی ہے اور باطل ہی کی فرما روائی ہوتی ہے اور باطل ہی کے آگے جھکنے کا درس دیا جاتا ہے، جس میں کوئی ایسا شگاف بھی نہیں رکھا گیا جس میں حق کی کوئی بات ماننے کا کوئی چانس ہو اور اس کا کوئی ذریعہ ہو۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، زمین میں اکثر لوگوں کی اگر آپ تابع داری کر دیں تو وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں جو سنہرا اصول دیا وہ یہ دیا، یہ قاعدہ بتا دیا، اصول بتا دیا کہ امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مامورین سے کیا لے، اور مامورین میں بھی سب سے مشورہ نہ لے بلکہ چیدہ چیدہ لوگوں سے کیا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی بنے گی، اس لیے کہ بہت مرتبہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا اور ابو بکر و عمر آئے، اور میں آیا اور ابو بکر و عمر آئے، میں نے یہ چیز کھائی اور ابو بکر و عمر نے کھائی، ہم چلے اور ابو بکر و عمر چلے۔ یعنی مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا۔ تو مجھے اسی وقت یہ خیال ہو گیا تھا کہ یہ قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے ساتھ، حالانکہ صحابہ کرام تو بہت سارے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے چیدہ چیدہ حضرات سے کیا کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، سب سے مشورہ، جن کو باقاعدہ ذرائع کہا جاتا تھا، اور اہل علم اور اہل فضل اور اہل تقویٰ میں دیگر لوگوں سے کیا تھے، ممتاز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اصول بتائے کہ مشورہ بھی ہو، مشورہ یہ تو روح ہے، لیکن مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے مشورہ ہو، ساری دنیا سے کیا ہو، مشورہ ہو۔ جیسے اس وقت جو لوگ اس نظام بد کی پجاری ہیں وہ اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پارلیمنٹ کا نظام ہے یہ شورا کا نعم البدل ہے، الحاظب اللہ شورا کا نعم البدل تو چھوڑیے، شورا کا بدل ہی نہیں ہے، نعم البدل تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، شورا کا کیا نہیں ہے، بدل نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ معاملات مشورے سے طے ہوں، وشاور ہوں فی الامر، اپنے معاملات میں کیا کر لیا کرو، اور اس میں بھی وشاور ہوں فی الامر یعنی بڑے بڑے معاملات میں کیا کیا کرو، مشورہ کیا کرو، ہر معاملے کے اندر مشورہ نہیں کیا کرو، تھوڑی تھوڑی سی بات، چھوٹی چھوٹی سی بات ہو اس میں کیا کرو، مشورہ کرو، یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ بڑے کوئی معاملات ہوں جن میں ضرورت ہو مشورے کی تو وہاں پر کیا کرو، مشورہ کرو، ورنہ ہر معاملے میں مشورہ ہو تو یہ تو ایک مشقت میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی۔ عام معاملات، چھوٹے موٹے معاملات ہوں، اس میں امیر اپنی مرضی سے اور اپنی ثوابدید کے مطابق جو ہے وہ درست فیصلہ کرتا رہے، اس میں وہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ وہ مشورہ لے۔ بڑے معاملات میں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، بہت ساری سرگوشیوں میں اور بہت سارے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ صدقے کا حکم دیا جائے یا معروف کا حکم دیا جائے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کی جائے۔ ایک تو بڑے معاملات کے اندر مشورہ، دوسرا یہ کہ مشورہ جو ہو تو ذی رائے افراد سے کیا ہو، مشورہ ہو، یعنی جس چیز کا آپ مشورہ لے رہے ہیں کم از کم اس شعبے کے متعلق وہ حضرات کیا ہوں، ماہر ہوں۔ اب دنیا میں عقلاً بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی چپل اگر ٹوٹ گئی تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ اس کو کیسے بنوائیں، یا آپ بیمار ہو گئے تو آپ موچی کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے اس کا کیا علاج ہے۔ جوتا اگر ٹوٹ جاتا ہے تو موچی کے پاس جاتے ہیں، بیمار اگر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ذرائع افراد سے تو دنیا کو اور نظام سلطنت کو چلانا یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے،
اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے کیا لیں، مشورہ لیں، اور تمام لوگوں سے جس میں نہ جنس کی کوئی تفریق اور نہ مذہب کی کوئی تفریق اور کسی بھی چیز کی کوئی تفریق نہیں، ہر ایک آدمی جو ہے اس بات کا مشورہ دے کہ ہمارے سر کے اوپر اب کون مسلط ہوگا، یہ 5 سال یہ مسلط ہو گیا، اب اس کے بعد کون آئے گا اور اس کے بعد کون آئے گا، اور لامتناہی سالوں تک جو ہے یہ دھندا چلتا رہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے رہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا یہ دستور نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے مشورے کا پابند کیا، دوسرا اہم معاملات میں مشورے کا پابند کیا، تیسرا مشورہ بھی کس سے لینا ہے؟ ذرائع افراد سے لینا ہے۔ چوتھا یہ کہ مشورہ اگر طلب کیا جائے تو مشورہ لیا جائے، جیسے پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم نہ کرو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مشورہ دینے کے لیے، یہ قرائن سے پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بات کریں، تو اس وقت بات کرو، اس سے پہلے بات نہ کرو۔ تو مشورہ جب طلب کیا جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ مشورہ دیا جائے بغیر طلب کیے خامخواہ کا، الا یہ کہ کوئی زیادہ اہم معاملہ ہو جس میں نقصان کا اندیشہ ہو تو بغیر طلب کیے بھی دیا جا سکتا ہے، یا قرائن اس بات کے موجود ہوں کہ امیر یہ چاہتا ہے کہ مامورین جو ہیں وہ کیا کریں، اس معاملے میں جو ہے ہم سے کوئی بات کریں، مشورہ دیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا۔ تقدم کی بھی ممانعات ہیں کہ تقدم نہ کرو، بلا وجہ ہر قسم کا مشورہ مت دو۔ اور پانچویں چیز یہ ہوئی کہ مشورہ بحیثیت مشورہ دیا جائے، بحیثیت فیصلہ نہ دیا جائے کہ ہم نے ایک مشورہ دیا، ہماری رائے میں، ہمارے مشورے کے مطابق یہ رائے بہت درست اور بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن دل میں بھی یہ تمنا نہ ہو اور زبان سے بھی اس بات کا اظہار نہ ہو، اور اعضا اور جوارے، یعنی بات کرتے ہوئے اعضا اور جوارے، بعض اوقات زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہاں امیر صاحب آپ جو فرمائے وہ صحیح ہوگا، لیکن اعضا اور جوارے ہمارے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو کیا کرنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی سختی سے کیا کی گئی ہے؟ ممانعات کی گئی ہے، کہ ہر ایک کی شریعت نے الگ الگ ذمہ داری لگائی گئی ہے، یہ امیر ہے، یہ مامور ہے، اس کی یہ ذمہ داری، اس کی یہ ذمہ داری، اب امیر اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید کے مطابق جو فیصلہ کرے، یہ شریعت نے کیا بتایا؟ اصول بتایا۔ ہماری نجات اور ہماری فلاح اس کے اندر مضمر ہے کہ ہم شریعت کے اصولوں پر چلیں، ہم نتائج کے مکلف۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی مشورہ ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق ہم نے ایک مشورہ دیا، ہمارے مشورے کے لحاظ سے کام اسی طریقے سے ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، اور امیر نے اپنی ثوابدید کے مطابق ایک ایسا مشورہ دے دیا، ایک ایسا فیصلہ کر دیا جو ہمارے مشورے کے خلاف ہے، اور اس میں نقصان بھی ہو گیا، اس میں نقصان بھی ہو گیا، تب بھی یہ مشورہ اور تب بھی یہ کام باعث اجر ہے، اس لیے کہ ہم نے شرعی اصولوں کے مطابق کیا، ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔ کہ نتائج کا تو ہم مکلف ہیں ہی نہیں، خیر کے یا شر کے ہم مکلف، نفع اور نقصان کے ہم مکلف نہیں ہیں، نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہاں شرعی اصولوں پر چلنے کے ہم مکلف ہیں۔ اب ہم نے ایک کام کیا، ایک مشورہ کیا، وہ شرعی اصولوں سے ہٹ کر، مثلا ہم نے اپنی کوئی رائے مسلط کر دی اور ہمارے دباؤ میں آ کر امیر صاحب نے وہ مشورہ، وہ فیصلہ صادر کر دیا، اور اس میں کامیابی بھی ہو گئی، اور اس میں کامیابی بھی ہو گئی، اور اس کے نتائج بھی اچھے برآمد ہو گئے، پھر بھی ہم گناہگار ہوں گے اس لیے کہ شریعت کے اصولوں کو توڑا۔ یہ مشورے کے سلسلے میں نہیں، ہر معاملے میں اس قاعدے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم شریعت کے اوپر چلنے کے مکلف ہیں، ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں۔ نتائج کچھ بھی آتے رہیں، ہم اس بات کے، اگر ہم شریعت کے اصول پر چلیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، نتائج بھلے خراب آئیں، نتائج اگرچہ بالکل بیکار آئیں، اور اگر ہم نے شریعت کے اصولوں کو توڑا، نتائج بہت اچھے آ جائیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ جیسے ایک آدمی ہے، وہ قوالی گاتا ہے، قوالی گاتا ہے، اسلامی واقعات جو ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، اور اس کے بتانے کے ذریعے سے کچھ لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، تو اس آدمی کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ حالانکہ اس نے کافر کو مسلمان کیا ہے، وہ علیحدہ اپنی جگہ کے کافر مسلمان ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس نے طریقہ کون سا اختیار کیا؟ شریعت کے اصولوں کو توڑا ہے۔ شریعت کے اصول کو توڑ کر ہزاروں آدمیوں کو مسلمان کر لینا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ہاں شریعت کے اصولوں پر ہم چلیں اور ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہو، ہم پھر بھی اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہم شریعت کے اصولوں پر چلنے کے مکلف ہیں، نتائج کے مکلف نہیں ہیں۔ تو یہی بات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہارا کہاں مان لیتے، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری بات مان لیتے لعنتم تو تمہیں کیا اٹھانی پڑ جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثوابدید کے مطابق کیا کیا، فیصلہ فرمایا، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن صحابہ کرام بھی سراپا رشد و ہدایت اور سراپا اطاعت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے قلوب گویا کہ مسخر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، گویا کہ، اور یہ کیوں ہوا؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، یعنی فطری طور پر ایک چیز جس سے رغبت ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کے احسانات میں سے، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور جب انسان بتکلف معاصی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فطری طور پر نیکی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور فطری طور پر گناہوں سے کدورت اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اچھی باتوں کی محبت دل کے اندر فطری طور پر کیا ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، جیسے حلوہ کھانا یہ مرغوب ہوتا ہے نا، مرغوب، یا اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز کھانا یہ مرغوب ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا یہ مرغوب ہو جاتا ہے اور تلاوت کا کرنا یہ مرغوب ہو جاتا ہے، اور جیسے گوبر سے نفرت ہوتی ہے، کیچڑ سے نفرت ہوتی ہے، لگ جائے تو آدمی کو کتنی مطلب کدورت اور دلی تنگی پریشانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گناہ اگر ہو جائے تو اس طرح کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ پاک انسان کو ایسا کر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان نفلی اعمال کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلے، مطلب کیا کہ اب اس کا پاؤں اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ ہی نہیں سکتا، یعنی فطری طور پر نہیں اٹھ سکتا، رغبتاً نہیں اٹھ سکتا، پہلے تو بتکلف آدمی کرتا ہے لیکن جب کرتے کرتے اپنی عادت بنا لے تو بتکلف اس کا ہاتھ غلط چیز کی طرف اٹھے گا نہیں، اس کی نگاہیں غلط چیز کی طرف دیکھیں گے نہیں، اس کا دماغ جو ہے وہ غلط سوچے گا نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلط، اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت غلطی ہو بھی جائے تو ایسی کدورت دل کے اندر محسوس کرتا ہے جیسے کیچڑ کے اندر گر جانے کی وجہ سے یا گٹر میں گر جانے کی وجہ سے آدمی کدورت اور اس کی غلاظت اور اس کی گندگی کو محسوس کرے، ورنہ عام طور پر ہماری جو حالت ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ برائی جو ہے وہ شیطان مزین کر کے سامنے لاتا ہے، اور برائی کی کیفیت بھی یہ ہے کہ برائی اصلاً جو ہے وہ مرغوب نہیں ہے بلکہ اسے شیطان کیا کرتا ہے، مزین کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات، جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیز، یعنی بظاہر جو ناپسندیدہ اور مشقت والی چیز لگے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بظاہر جو ناپسندیدہ اور مشقت والی چیز لگے اس سے اللہ پاک نے جنت کو کیا کر دیا ہے، ڈھانپ دیا ہے، وحفت النار بالشهوات، اور جہنم کو اللہ پاک نے دل چاہتی چیزوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، یعنی بظاہر جس کی طرح وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان انسانوں کے لیے برے اعمال مزین کر کے پیش کرتا ہے، مزین کا مطلب ملمع کاری کر کے، اس کے اوپر جو ہے نا اچھا سا اور رنگین سا سرورق چڑھا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، حقیقت میں وہ عمل جو ہے وہ مرغوب طبیعت والے نہیں ہیں، لیکن شیطان اسے مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تو انسان کو وہ عمل کیا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، تو وہاں پھر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی ملمع کاری کی اصلیت انسان کے قلب میں ظاہر ہو جاتی ہے، یہ شیطان جو لا رہا ہے نا، یہ ملمع کاری کر کے لا رہا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ انسان کا قلب اس کو تلاش کر لیتا ہے اور اس کو بھانپ لیتا ہے اور اس کو جانچ لیتا ہے، جب ایک چیز ناپسندیدہ فطری طور پر ہو گئی تو پھر اس کی طرف بڑھے گا بھی نہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہاں یہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ پاک نے ایمان کو صحابہ کا محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور جیسے آج ہمیں برائی مزین کر کے ہمارے سامنے آ رہی، صحابہ کے دلوں میں ایمان مزین ہو کر کیا ہو گیا، یعنی سج سنور کر اور بن کر صحابہ کے سامنے ایمان آ گیا اور ایمان صحابہ کے دلوں میں گھر کر گیا، جیسے اوپر کہا گیا تھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو جانچ لیا تقوی کے لیے، یعنی ان کے دلوں کو تقوی کا مرکز بنا دیا، کہ ان کے دل ایک ایسے برتن کی مانند ہیں جن میں تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز سماتی نہیں اور کوئی اور چیز آتی نہیں، گویا کہ تقوی کا گھر ہیں، گویا کہ فی نفس ہی ان کا دل تقوی کا کیا ہے، مرجع اور مرکز ہے، اسی طریقے سے یہاں کہا گیا وزینہ فی قلوبکم، ایمان صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا گیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور کفر اور نافرمانی صحابہ کو ناپسند کرا دی گئی۔ فسوق اعلانیہ گناہ یعنی کبیرہ گناہ بھی صحابہ کو ناپسند کرا دیا گیا کہ فطرتاً جیسے برائی سے آدمی نفرت کرتا ہے ویسے اس سے نفرت کرنے لگے۔ والعصیان، اور صغیرہ گناہوں سے بھی طبیعتاً کیا ہو گئی؟ نفرت ہو گئی۔ اولئک هم الراشدون، جب یہ معاملہ ہے تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور انہی کے پیچھے چلنے سے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اصحاب النجوم، صحابہ فرمایا ستاروں کی معنی نے، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے ہدایت کو پا جاؤ گے، جن کے پیچھے چلو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو ایمان کے لیے معیار بن گئے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے معیار بن گئے۔ اب یہ ایسے معیار ہیں کہ ان سے ہٹ کر اگر کوئی ایمان ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں، تاکید کے ساتھ فرمایا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت انہی میں منحصر ہے، نجات بھی انہی کے پیچھے چلنے میں منحصر ہوگی۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ سب ہوا کیسے؟ یہ اللہ کی جانب سے ایک خاص فضل تھا اور اللہ کی جانب سے ایک خاص نعمت اور احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک تمام معاملات کا جاننے والا ہے، اور کس حکم میں کیا مصلحت ہے اللہ پاک اس کو سمجھنے والا ہے، حکیم اللہ پاک حکمت والا بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔